السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میں صحافی خطرے سے دوچار ہیں۔ 2008 سے پاکستان میں 34 صحافی ہلاک ہوئے، ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ حکومت صحافیوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، قانون ساز۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر نریندر مودی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی الیکشن کمیشن کی ہدایت۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی فوجیوں کے انخلا کے 13 سال بعد عراق میں عوام پہلی مرتبہ بدھ کو پارلیمانی انتخابات کے ذریعے اپنی قیادت کا چناؤ کر رہے ہیں، اور افغان فوجیوں نے بین الاقوامی افواج کی فضائیہ کی مدد سے ملک کے جنوب مشرقی حصے میں کارروائی کر کے کم از کم 60 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور فلپائن میں جنوبی علاقے میں مذہبی شدت پسندوں اور فوجیوں کے درمیان جھڑپ میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں مارچ 2008 میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کی بحالی کے بعد سے کم از کم 34 صحافی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے حکام صحافیوں کے تحفظ میں تقریباً ناکام ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
حقوق انسانی کی ایک بڑی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں صحافی تشدد، قتل اور ہراساں کیے جانے جیسے خطرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی اس رپورٹ میں پاکستان میں 2008 میں جمہوریت کی بحالی کے بعد اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے باعث ہلاک ہونے والے 34 صحافیوں کے واقعات شامل کیے ہیں، جن میں سے صرف ایک صحافی کے قتل میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکا ہے۔ رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انتظامیہ کیسے صحافت سے وابستہ افراد کے خلاف حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں روکنے میں تقریباً ناکام ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگرچہ 34 صحافیوں کے قتل کے واقعات قلم بند کیے گئے، لیکن اس عرصے کے دوران کئی صحافیوں کو دھمکیاں ملیں، انہیں ہراساں یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یا وہ قاتلانہ حملوں میں بچ نکلے۔ اس رپورٹ کی تیاری کے لیے 70 واقعات کی تفصیل سے تحقیقات کی گئیں، اور صحافت سے وابستہ 100 سے زائد افراد کے انٹرویو قلم بند کیے گئے۔ ملک کے شمال اور جنوب مغرب میں شورش زدہ علاقوں میں طالبان، لشکر جنگوی اور قوم پرست بلوچ مسلح گروپوں کو صحافیوں کے لیے ایک کھلا خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں میڈیا اداروں کے مالکان پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو مناسب تربیت اور صحافیوں کی معاونت کو یقینی بنائیں۔ پاکستان میں صحافیوں کی ایک نمائندہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر شوکت پرویز کہتے ہیں کہ شورش زدہ علاقوں میں کام کرنے والے صحافیوں کو ایسی تربیت کی فراہمی ضروری ہے جس کے تحت وہ خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں۔
یہاں پہ صحافیوں کو بتایا جائے کہ کنفلکٹ ایریا میں اور بم بلاسٹ کی صورت میں کیسے کوریج کی جا سکتی ہے، کیونکہ آج کل لیٹسٹ دور ہے اور یہ لیٹسٹ لینسز ہیں، دور رہ کے بھی اچھی فوٹیج لی جا سکتی ہے۔ یہ ٹریننگ آف افغان ہے، یہ ڈومین تو آنرز کا ہے، لیکن آنرز اس سسٹم توجہ نہیں دیتے۔ چنانچہ پی ایف جے نے یہ ذمہ داری سنبھالی، اور ہم اپنے ساتھیوں کو بلوچستان میں کنفلکٹ ایریا میں، کے پی کے میں، فاٹا میں، انٹیریئر سن میں، پنجاب میں ہم ٹریننگ ہم دلوا رہے ہیں۔ اور
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما راجہ ظفر الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کی تجویز دے رکھی ہے، جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو صحافیوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات سے متعلق سفارشات دے گی۔
ایک کمیٹی مقرر کی جائے سینٹ کی، جو مشتمل ہو ساری سیاسی جماعتیں جو سینٹ کے اندر ریپرزینٹیڈ ہیں، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ تجویز کرے، اس کے لیے ٹائم دیا جائے، اور وہ تجویز کرے کہ اس معاملے میں جو مختلف قسم کے خدشات ہیں یا صحافیوں کی جو پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات گورنمنٹ کو، ملک کی صوبائیوں کو کیا کرنا چاہیے۔
پاکستان میں حکومت کے عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ دہشت گردی نے جہاں معاشرے کے دیگر طبقوں کو متاثر کیا، وہیں اس کے اثرات سے صحافی بھی نہ بچ سکے۔ اعلیٰ حکام بشمول وزیر اطلاعات پرویز رشید اپنے حالیہ بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے اور اس ضمن میں جہاں ضروری ہوا قانون سازی بھی کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وصف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار احمد خان نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر نریندر مودی کے پاکستان سے متعلق ایک بیان کو اشتعال انگیز قرار دے کر اس پر نکتہ چینی کی ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود۔
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے نریندر مودی کے اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور شرمناک قرار دیا ہے جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس رہنما نے کہا تھا کہ وہ منتخب ہونے کے بعد داؤد ابراہیم کو پاکستان سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایک بیان میں چودھری نثار نے کہا کہ نریندر مودی کو پہلے اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ داؤد ابراہیم کہاں ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان پر حملے کا خواب دیکھنا چاہیے۔ پاکستانی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی ایک بڑی جماعت کے رہنما اور متوقع وزیر اعظم کا یہ اشتعال انگیز بیان پاکستان کی جانب ان کے رویے کی حد کو ظاہر کرتا ہے۔ چند روز قبل نریندر مودی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو وہ بھارت کو مطلوب داؤد ابراہیم کو پاکستان سے بھارت لے کر آئیں گے۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ بطور ریاست گجرات کے وزیر اعلیٰ کے نریندر مودی بدنام ہوئے اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی شتیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو یہ بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان نے داؤد ابراہیم کو پناہ دے رکھی ہے اور پاکستانی زمین پر کارروائی ہونی چاہیے، ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ نہ تو پاکستان کمزور ملک ہے اور نہ ہی ایسی دھمکیوں سے مرعوب ہوگا۔ چودھری نثار نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستانی قیادت، عوام اور خاص طور پر مسلح افواج یہ حق اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ سرحد پار سے ایسی کسی کارروائی کا مؤثر جواب دے سکیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ کے اس بیان پر بھارت کی جانب سے کسی طرح کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ دونوں ملکوں کے بااثر سیاستدانوں کی طرف سے ایسے بیانات کے بعد دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کا خدشہ ہے، تاہم پاکستان کے سابق سفارتکار قاضی ہمایوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس امید کا اظہار کیا کہ بھارت میں انتخابات کے بعد صورتحال میں بہتری کی توقع ہے۔
دیکھیے، الیکشن جب ہو رہا ہوتا ہے تو الیکشن ریٹورک میں اور پالیسی فارمولیشن جو حکومت بننے کے بعد ہوگی اس میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن میں تو آپ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب الیکشن ہو جائے گا تو تھنگز ول کول آف۔
بھارت میں ان دنوں عام انتخابات جاری ہیں اور رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما نریندر مودی کو وزارت عظمیٰ کے لیے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف اور ان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ خطے میں ترقی و استحکام کے لیے اسلام آباد بین الاقوامی برادری، خاص طور پر اپنے پڑوسی ممالک سے اچھے دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی الیکشن کمیشن نے گجرات حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ بی جے پی کے وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار نریندر مودی کو احمد آباد میں پولنگ کے ضابطے کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے خلاف شکایت یا ایف آئی آر درج کرے۔ مسٹر مودی نے اس پولنگ بوتھ پر آج صبح اپنا ووٹ ڈالا تھا اور وہاں بظاہر ایک سیاسی تقریر کی تھی۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
وزارت عظمیٰ کے بی جے پی کے امیدوار نریندر مودی اس وقت مشکل میں آ گئے جب الیکشن کمیشن نے گجرات انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے اور اس بارے میں فوراً رپورٹ بھیجے۔ نریندر مودی نے بدھ کی صبح کو احمد آباد میں ایک پولنگ بوتھ پر اپنا ووٹ ڈالا اور پھر اپنی پارٹی کا انتخابی نشان کمل لوگوں کو دکھایا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات بھی کی اور اس دوران کمل کا نشان بار بار دکھاتے رہے۔ انہوں نے عوام کے سامنے ایک موبائل فون سے کمل کی تصویر بھی اتاری۔ کانگریس نے الیکشن کمیشن سے اس کی شکایت کی اور کہا کہ مودی کا یہ قدم انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، لہذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے اس شکایت پر ایکشن لیتے ہوئے مودی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دی۔ کمیشن نے اپنے نوٹس میں کہا کہ مودی جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ان کا لب و لہجہ ایسا تھا جیسے وہ سیاسی تقریر کر رہے ہوں۔ انہوں نے اس طرح پورے ملک کے رائے دہندگان کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ عوامی نمائندگی ایکٹ کے مطابق پولنگ سے 48 گھنٹے قبل انتخابی مہم بند ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پولنگ بوتھ کے 100 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی بھی امیدوار رائے دہندگان سے ووٹ دینے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کانگریس کے قانونی سل کے انچارج کے سی متل نے الیکشن کمیشن میں مودی کی شکایت کی. سینئر کانگریس لیڈر کپل سبل اور کانگریس ترجمان شکیل احمد اور ابھیشیک منو سنگھوی نے مودی کے قدم کی شدید انداز میں مذمت کی. مسٹر سنگھوی نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ نریندر مودی وزیر اعظم بننے کی اجلت میں قانون و ضابطے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
ایک کریز پردھان منتری بننے کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز میں پردھان منتری کی کرسی دیکھتے ہیں, ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ آدرش سنہتا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, ہر چیز میں ان کو ایک چنابی پریس کانفرنس چاہیے, اپنے پیٹ کی تھپتھپی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنتا جناردن اس کو پوری طرح سے دیکھ رہی ہے اور اس سے زیادہ چناب آیوگ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو کڑے سے کڑا ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ اس پرکار سے بولنا کہنا پریس کانفرنس کرنا آدرش سنہتا کا پورا اولنگن ہے.
بی جے پی کے ترجمان مختار عباس نقوی نے کانگریس کی شکایت پر کہا کہ بی جے پی پورے ملک میں انتخابی مہم چلا رہی ہے اور کانگریس کو اس کی شکایت کرنے سے فرصت نہیں,
اور دوسری پارٹی جو ہے اس کے پاس کوئی کام رہنے گیا, وہ کمپلین کر رہی ہے. وہ کمپلین کرے گی کہ مودی جی کی سبھاؤں میں بھیڑ کیوں زیادہ آ رہی ہے, کانگریس پارٹی کی سبھاؤں میں بھیڑ کیوں نہیں آ رہی ہے, راہل گاندھی جی کی سبھا میں بھیڑ کیوں نہیں آ رہی ہے. وہ کمپلین کرے گی کہ مودی جی کے نامنیشن میں جن سیلاب کیسے امڑ پڑا, وہ جن سیلاب کرائے کا تھا. وہ کمپلین کر رہی ہے کہ مودی جی ہیلی کاپٹر سے کیوں چل رہے ہیں, مودی جی جو ہے وہ کمل کا چناؤ نشان کیوں دکھا رہے ہیں. ارے بھیا, کچھ جو کچھ بچی کچی ساکھ ہے آپ کی, وہ کم سے کم اس کو بچاؤ. آپ جو ہے وہ کمپلین پہ کمپلین, کمپلین پہ کمپلین, ہم جو ہے وہ کمپین پہ کمپین کر رہے ہیں, تو دیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کمپین میں لگی اور دوسری پارٹی کمپلین میں لگی ہے, تو کسی یعنی بلی کھمبا نوچے.
ادھر بدھ کے روز 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں 89 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے. رپورٹوں کے مطابق پولنگ مجموعی طور پر پرامن رہی اور عوام نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس مرحلے میں جو امیدوار میدان میں تھے ان میں سونیا گاندھی, نریندر مودی, ایل کے اڈوانی, راجناتھ سنگھ, ارون جیٹلی, ریتا بہگنا جوشی, مرلی منوہر جوشی اور فاروق عبداللہ قابل ذکر ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
مشرقی یوکرین میں امریکہ اور یورپ کی جانب سے روس کے خلاف نئی پابندیوں کے اعلان کے ایک روز بعد منگل کے روز بحران جاری رہا. لوہانسک شہر میں روس نواز مظاہرین نے سرکاری عمارات اور مقامی ٹیلی ویژن پر قبضہ کر لیا, جس سے پہلے وہ ڈونیٹسک اور سلیانسک میں بھی ایسی ہی کاروائیاں کر چکے ہیں. نیٹو روس کی سرحد کے ساتھ واقع رکن ممالک کی جانب سے ماسکو کے علاقائی عزائم کے بارے میں خدشات دور کرنے کے لیے ان کے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے. سلتتسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
منگل کے روز لوہانسک میں جب نوجوانوں کے ایک گروپ نے لوہے کی سلاخوں سے کھڑکیاں توڑ دی اور ہجوم کو اندر جانے دیا تو ہزاروں مظاہرین نے علاقائی انتظامیہ کی عمارت پر ہلا بول دیا. باغیوں نے یوکرین کے پرچم کی جگہ روس کا پرچم لہرا دیا, جبکہ بلوا پولیس پاس کھڑی رہی. دارالحکومت کیف میں قائم مقام صدر الیگزینڈر ٹورچینوف نے ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کاروائی نہ کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. مشرق میں قانون نافذ کرنے والے ارکان کی اکثریت ہمارے شہریوں کے دفاع سے متعلق اپنے فرائض کی ادائیگی کی اہلیت نہیں رکھتی. ڈونیٹسک اور لوہانسک میں سیکیورٹی سروس کے نئے سربراہ پہلے ہی مقرر کیے جا چکے ہیں. اسپیشل فورسز الفا کی قیادت مکمل طور پر تبدیل کی جا چکی ہے. یہ الفاظ تھے کیف کے قائم مقام صدر الیگزینڈر ٹورچینوف کے. یوکرین اور اس کے اتحادیوں نے روس پر مشرقی یوکرین میں بحران کو ہوا دینے کا الزام لگایا ہے, تاکہ جزیرہ نما کرائمیا کے الحاق کے بعد وہ خطے میں کوئی دوسری دراندازی کا راستہ ہموار کر سکے. روس کی سرحد کے ساتھ واقع نیٹو کے رکن ملکوں نے اتحاد سے مزید تحفظ کی درخواست کی ہے. یورپ ڈپٹی سپریم الائٹ کمانڈر اینڈرین براڈشاہ نے بالٹک کے علاقے میں نیٹو کی موجودگی بڑھانے کے اقدامات پر گفتگو کے لیے منگل کے روز لیٹویا کا دورہ کیا.
Our judgment is that the actions that we've taken at the moment are proportionate and appropriate to the changed security dynamic that we face.
ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو اقدامات کیے ہیں وہ سیکیورٹی کی اس جہت میں تبدیلی کے تناسب سے ہیں اور اس سے مناسبت رکھتے ہیں جس کا ہمیں سامنا ہے. اس سے علاقے سے نیٹو کی وابستگی کی واضح نشاندہی ہوتی ہے, لیکن ہم جو اقدامات کر رہے ہیں وہ خطے سے باہر کسی کے لیے بھی خطرہ نہیں سمجھے جا سکتے. یہ الفاظ تھے ایڈرین براڈشاہ کے. نیٹو نے بالٹک کے علاقے میں پہلے ہی اپنی فضائی نگرانی اور بحریہ کی موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے. گزشتہ روز لیٹویا، لتھوینیا اور اسٹونیا میں امریکہ کے 450 اور پولینڈ میں 150 پیرا ٹروپس متعین کیے گئے۔ نیٹو کی فوجی مشقیں پورے خطے میں ہو رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے منگل کے روز کہا کہ نیٹو ماسکو کو یہ واضح پیغام بھیج رہا ہے کہ اس کے علاقے کا دفاع مضبوط ہے۔ انہوں نے نیٹو کے ارکان پر بھی زور دیا کہ وہ اپنی مالی ذمہ داریاں پوری کریں۔
We cannot continue to allow allied defense budgets to shrink.
ہم اتحاد کے دفاع کے بجٹ میں مسلسل کمی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ واضح ہے کہ تمام اتحادی مجموعی قومی پیداوار کے نیٹو کے ہدف کو راتوں رات یا اگلے سال تک پورا کریں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اتحادی جو اس ہدف سے پیچھے ہیں اگلے 5 سال میں دفاع کے اپنے اخراجات میں اضافے کے لیے ٹھوس وعدے کریں، اور اگر ہمیں اس رجحان کو مثبت سمت میں لے کر جانا ہے تو تمام اتحادیوں کو مل کر یہ کوشش کرنا ہوگی۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے۔ روس مغرب پر خطے میں بدامنی کو ہوا دینے کا الزام عائد کر چکا ہے، لیکن مشرقی یورپ کے کچھ لوگ جنہیں ابھی تک روس کا حملہ یاد ہے کہتے ہیں کہ وہ نیٹو کی موجودگی سے خود کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ لتھوینیا کے ایک طالب علم ٹوزیناس کہتے ہیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ کچھ کے متمنی ہیں۔ یہ تو صرف پہلے قدم ہے، نیٹو کو لتھوینیا میں ایک مستقل فوجی اڈہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے لتھوینیا کے ایک طالب علم ٹوزیناس کے۔ بالٹک ریاستیں 1991 تک 5 اشرے سوویت قبضے کے تحت گزار چکی ہیں اور وہ 2004 میں نیٹو میں شامل ہوئی تھیں۔ پولینڈ نے 1999 میں نیٹو میں شمولیت کی تھی اور وہ مشرقی یورپ کے نیٹو ارکان کے پہلے 5 ارکان میں شامل تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینیٹر پیٹرک لیہی نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک لیے مصر کی امداد بند کرانا چاہتے ہیں جب تک وہ ایسے قابل اعتماد ثبوت نہ دیکھ لیں کہ فوج پشت پناہی کی عبوری حکومت قانون کی حکمرانی کا عزم رکھتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی قانون ساز کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب مصر کے وزیر خارجہ نبیل فہمی نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کی ہے اور یہ بات زور دے کر کہی کہ ان کا ملک جمہوریت کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات جانتے ہیں یاسمین جمیل سے۔
منگل کے روز سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے پیٹرک لیہی نے، جو سب کمیٹی برائے وزارت خارجہ اور بیرون ملک کاروائیوں کے چیئرمین بھی ہیں، پیر کے روز ایک عدالت کے اس فیصلے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی جس میں اطلاعات کے مطابق مصر کے برطرف کیے گئے صدر محمد مرسی کے تقریباً 700 حامیوں کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ سینیٹر لیہی نے اسے مصر کی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی کھلی تضحیک اور نظام انصاف کی شدید خلاف ورزی قرار دیا، جس کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ یہ چیز جمہوریت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا،
Nobody can justify this. It does not show democracy. It shows a dictatorship run amok.
کوئی بھی شخص اسے حق بجانب قرار نہیں دے سکتا، اس سے جمہوریت ظاہر نہیں ہوتی، اس سے ایک نظم و ضبط کے فقدان پر مبنی آمریت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ انسانی حقوق کی کلی خلاف ورزی ہے، اس لیے میں مصر کی فوج کے لیے مزید امداد کی فراہمی پر دستخطوں کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اس وقت تک ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک ہم ایسے قابل اعتماد ثبوت نہ دیکھ لیں کہ وہاں کی حکومت قانون کی حکمرانی سے وابستہ ہے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر پیٹرک لیہی کے۔ پیر کے روز امریکہ نے کہا تھا کہ اسے بڑے پیمانے پر موت کی ان سزاؤں کے سنائے جانے پر گہری تشویش ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی انصاف کے انتہائی بنیادی معیاروں تک کے منافی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے اس فیصلے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر یہ فیصلے شفاف طریقے سے مقدمہ چلانے کے بنیادی تقاضوں پر پورے نہیں اترتے اور یہ دیر پا استحکام کے امکانات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس مقدمے کے تانے بانے پچھلے سال سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اخوان المسلمین کے حامیوں کے مظاہروں کو تشدد سے منتشر کرنے کے بعد ہونے والے مہلک بلووں سے جڑے تھے۔ پچھلے مہینے منیا کی اسی عدالت کی جانب سے 529 افراد کو سنائی جانے والی موت کی سزائیں بھی اسی طرح بین الاقوامی نکتہ چینی کا نشانہ بنی تھیں۔ واشنگٹن میں منگل کے روز وزیر خارجہ فہمی سے ملاقات میں جان کیری نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ مصر کی عبوری حکومت کامیاب ہو۔
We are hopeful and look for a political process of inclusivity, a constitution implemented which brings people
ہم پر امید ہیں اور ایک جمہوری عمل کی توقع رکھتے ہیں جس میں آئین کا نفاذ شامل ہو جو لوگوں کو سیاسی طور پر بات چیت کی میز پر لا سکے اور مصر میں جمہوریت کی بنیاد کو وسعت دے سکے۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے، جنہوں نے عدالت کے حالیہ فیصلوں کو پریشان کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے سنگین نوعیت کے چیلنج پیدا ہو گئے ہیں، جبکہ مصر کے وزیر خارجہ فہمی کا کہنا ہے کہ ان کا عدالتی نظام حکومتی اثر و رسوخ سے آزاد ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی قانون سازوں کا ایک گروپ ملکی خبروں اور پروگرام کی بین الاقوامی نشریات کی اصلاح کی کوششیں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ملک کی خارجہ پالیسی کے مقاصد سے ہم آہنگ اور اسے آگے بڑھانے میں مددگار ہونی چاہیے۔ ایوان کی خارجہ پالیسی امور کی کمیٹی کے چیئرمین کیلیفورنیا کے ریپبلکن نمائندے ایڈ رائس نے کہا کہ براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنرز کا یہ ادارہ، جو امریکہ کی خارجہ نشریات کی نگرانی کرتا ہے، بری طرح ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کی نگرانی بی بی جی کرتا ہے، اور اگر نیا قانون منظور ہو جاتا ہے تو اس کی نگرانی ایک نیا سپروائزری ادارہ کرے گا، جسے بین الاقوامی کمیونیکیشن ایجنسی کہا جائے گا۔ رائس نے بدھ کے روز کہا کہ تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ روسی، چینی اور دوسری بین الاقوامی نشریات کے مقابلے کے لیے امریکی نشریات کو سہارا دے۔ افغان فوجیوں نے بین الاقوامی افواج کی فضائیہ کی مدد سے ملک کے جنوب مشرقی حصے میں کاروائی کر کے کم از کم 60 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ کاروائی پاکستان کی سرحد کے قریب افغانستان کے صوبے پختیکا میں کی گئی۔ افغانستان کے نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی نے ایک بیان میں کہا کہ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب حقانی نیٹ ورک اور دیگر گروپوں کے لگ بھگ 300 جنگجوؤں نے زرق ضلع میں افغان فورسز کے اڈوں پر دھاوا بول دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان میں تعینات نیٹو افواج نے فوری طور پر اس بارے میں کسی طرح کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے مصری ہم منصب نبیل فہمی نے منگل کے روز واشنگٹن میں ملاقات کی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے کین بڈے نیئر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مصری عدالت کے پیر کے روز کے اس فیصلے پر تبادلہ خیال کیا جس میں کلدم اخوان المسلمین کے 683 حامیوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ ان پر گزشتہ سال سابق صدر محمد مورسی کی معزولی کے خلاف مظاہروں میں کردار ادا کرنے کا الزام تھا۔ رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں اسد حسن سے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے مصر کی عدالت کی طرف سے 638 افراد کے لیے سزائے موت پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ مصر کی عدالت نے ان کے الفاظ میں ایک اور جابر حکومت کے حصہ دوم کے وجود میں آنے کے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے مصر کے ہم منصب نبیل فہمی کے ساتھ ملاقات سے قبل کہا کہ مصر تبدیلی کے ایک مشکل عمل سے گزر رہا ہے، خاص طور پر ایسے دنوں میں جب ملک میں آئندہ ماہ صدارتی انتخاب ہونے والے ہیں۔ امریکہ کے چوٹی کے سفارتکار نے کہا کہ مصر کا آئین آگے کی جانب ایک مثبت قدم ہے، جبکہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں سزائے موت کے حکم کو پریشان کن قرار دیا۔ جان کیری کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ مثبت اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عدالتی عمل میں پریشان کن فیصلے بھی موجود ہیں۔ ہم سب کے لیے عدالتی نظام میں شدید نوعیت کے چیلنجز ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ملکی عدالتیں حکومتوں کے دائرہ عمل سے آزاد ہیں، لیکن مصر جو کچھ ہے وہ اسی کا حصہ ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں فیصلوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میں پورا اعتماد ہوں کہ وہاں ضروری عمل کی اجازت ہے، اور جب ضروری عمل کی اجازت ہوتی ہے اور قانونی نظام ان میں سے ہر ایک کے کیس میں مناسب فیصلوں پر منتج ہوتا ہے، ہم آئین کی حکمرانی پر بنیاد رکھنے والی جمہوریت قائم کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے ایک ماہر رابرٹ ہیزن، جو اسٹیٹ یونیورسٹی آف ڈینور سے وابستہ ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں شفافیت کے بارے میں شبہات ہیں۔ انہوں نے ان سزاؤں کو مناسب عدالتی عمل کی بنیادوں اور قوانین کے اندر شدید دراڑ قرار دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی بنیاد کو نہیں سمجھ سکے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکے کہ آیا یہ مناسب فیصلے ہیں۔ امریکہ قاہرہ کے لیے مزید امداد پر غور کر رہا ہے، لیکن تجزیہ کار ہیزن کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب امریکہ مشرق وسطی میں اپنے ایک اہم اتحادی ملک کے اندر ایسی سزاؤں کی مذمت کر رہا ہے، اسے ایسی کوئی چیز واقع نہیں ہونے دینی چاہیے جو مصر کو طوائف الملوکی اور افراتفری کی جانب لے جا سکے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ماہرین مشرق وسطی میں پھوٹنے والے ایک وائرس کے بارے میں اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ عالمی وبائی مرض کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے اسٹیو باراگونا نے اپنی رپورٹ میں جائزہ لیا ہے کہ مشرق وسطی میں پھیلنے والی سانس کی بیماری اصل میں کیا ہے، یہ کیا کرتی ہے، اور یہ وائرس عالمی شہ سرخیوں کا موضوع کیوں بن رہا ہے۔ رپورٹ کی مزید تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی۔
مشرق وسطی میں پھیلنے والی سانس کی بیماری یا MERS کے متعلق سب سے پہلے ایک بری خبر وبائی امراض کے ایک ماہر ڈیوڈ سورڈلو کی زبانی سامنے آئی، جو بیماری سے بچاؤ اور ان کی روک تھام کے امریکی مرکز کے سربراہ ہیں۔
30-40%
جو افراد اس بیماری میں مبتلا ہوئے ان میں سے 30-40% موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ وائرس کئی ملکوں میں بیماری پھیلانے کا سبب بنا ہے۔ یہ وائرس واضح طور پر ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتا ہے اور یہ بہت شدید ہے اور اس کا کوئی علاج یا ویکسین موجود نہیں ہے اور اسی لیے ہم تشویش میں ہیں۔ MERS نامی وائرس سب سے پہلے ستمبر سن 2012 میں ظاہر ہوا تھا۔ اس مرض کے زیادہ تر واقعات سعودی عرب میں ہوئے۔ یہ وائرس نزلے اور سانس کی بیماریوں کا سبب بننے والے وائرس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جس میں ایسے جراثیم شامل ہوتے ہیں جو زکام اور نزلے کے ساتھ ساتھ سانس کی شدید اور پیچیدہ علامت یعنی SARS کا سبب بھی بنتے ہیں۔ یہ مرض سن 2003 میں جنوبی چین میں نمودار ہوا تھا اور اس سے 29 ملکوں کے تقریباً 8,000 افراد متاثر ہوئے، اور اس بیماری پر قابو پائے جانے سے قبل تقریباً 8,000 افراد موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ امریکہ میں وبائی امراض کی روک تھام سے متعلق ایک تنظیم سے منسلک امیش ادالجا کا کہنا ہے کہ اس بیماری سے متعلق ایک قدرے اچھی خبر یہ ہے کہ MERS اس طرح نہیں پھیلتا جس طرح کے SARS پھیلا تھا۔ انہوں نے اسکائپ پر وائس آف امریکہ کو بتایا،
With SARS we saw much more human transmissibility and we also saw individuals who we called super spreaders.
SARS کے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا کہ انسانوں میں اس کی منتقلی کی رفتار بہت زیادہ تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ افراد جنہیں ہم تیزی سے بیماری پھیلانے والے شخص کہتے ہیں، جو کسی بھی دوسرے فرد کی نسبت کہیں زیادہ تیزی سے وائرس پھیلاتے ہیں، اور حقیقتاً وہی افراد دنیا بھر میں اس وائرس کو پہنچانے اور پھیلانے کے ذمہ دار تھے۔ ادالجا کہتے ہیں کہ MERS کو تیزی سے پھیلانے کا سبب بننے والے افراد کم از کم اس وقت موجود نہیں ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق تازہ ترین اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ 261 افراد MERS میں مبتلا ہوئے، جن میں سے 93 ہلاک ہو گئے۔ دوسرے اعداد و شمار یہ تعداد زیادہ دکھاتے ہیں، اور ان کے مطابق اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ پچھلے ہفتے سعودی عرب میں اس مرض میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں اضافے نے صحت کے ماہرین کو اس وجہ سے فکر مند کر دیا کہ اب یہ زیادہ تیزی سے پھیلنے والے وائرس کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو ایک خطرناک علامت ہے۔ لیکن بیماریوں سے بچاؤ اور روک تھام کے امریکی ادارے کے سربراہ ڈیوڈ سورڈلو کہتے ہیں کہ جرمنی کے ماہرین نے سعودی عرب میں اس وائرس میں مبتلا کچھ نئے مریضوں کے ڈی این اے کا معائنہ کیا ہے۔ اس سے جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ وائرس میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سورڈلو کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی خبر ہے، لیکن اسے مزید یقینی بنانے کے لیے ماہرین کو مزید ڈیٹا کی ضرورت ہے، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں جانتے کہ اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کیسے ہوا۔ اس میں سے کچھ واقعات کی وجہ موسمی حالات ہو سکتے ہیں، کچھ کی وجہ نگرانی کے بہتر انتظام سے منسلک ہو سکتی ہے، کچھ کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کے کچھ مراکز میں اس بیماری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ سورڈلو کے۔ اس مرض کا نشانہ بننے والوں میں سے اکثر صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن رہے ہیں، جن کا مریضوں سے بہت قریبی رابطہ ہوتا ہے، اور اس وائرس کے بہت سے مریض کئی دوسری بیماریوں میں بھی مبتلا تھے، مثلاً گردوں کا مرض، سرطان یا ذیابیطس۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ MERS کا وائرس اصل میں کہاں سے آیا ہے، لیکن سب سے زیادہ شبہ اونٹوں پر کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک سائنسدان MERS کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے۔ وبائی امراض سے متعلق امریکی ادارے IDSA کے امیش ادالجا کا کہنا ہے کہ سائنسدان جو کچھ جانتے ہیں وہ اصل میں وہ سبق ہیں جو انہیں اپنے ملک میں SARS کے آنے سے ملے ہیں۔
The world is a small place that borders don't mean anything and that
دنیا اب سکڑ چکی ہے، اب سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اور دنیا بھر میں صحت کی مجموعی سیکیورٹی کا انحصار ان خطرات کی جلد از جلد نشاندہی اور پھر انہیں ان کے راستوں میں ہی روکنے کی کوشش پر ہے۔ یہ الفاظ تھے امیش ادالجا کے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں صحت کے عہدیدار MERS پر گہری نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں ملک مسلح افواج کے ان فوجیوں کی قربانیوں کے اعتراف میں جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج بدھ کے روز 5واں یوم شہدا منایا گیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرنے والے فوج کے جوانوں اور افسران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بدھ کو پاکستان میں یوم شہدا منایا گیا۔ صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف نے اس دن کی مناسبت سے اپنے اپنے پیغامات میں فوج کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے انہیں ہمیشہ یاد رکھنے کا عزم کیا۔ صدر کا کہنا تھا کہ پوری قوم افواج کی بہادری اور قربانیوں کا احترام کرتی ہے اور یہ قربانیاں ان کے بقول کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم نواز شریف کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ملکی دفاع کے مشن کو پورا کرنے کے لیے پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ان کے بقول یہ شہدا پوری قوم اور مسلح افواج کا فخر ہے۔ پاکستان میں یوم شہدا ایک ایسے وقت منایا جا رہا ہے جب حالیہ دنوں میں طالبان سے مذاکرات اور بعض دیگر معاملات پر حکومت اور فوج کے درمیان تناؤ کی کیا سرائیاں کی جاتی رہیں، تاہم حکومتی عہدیدار بشمول وزیر اعظم اس تاثر کی نفی کر چکے ہیں۔ بدھ کو صحافیوں سے گفتگو میں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کہنا تھا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے فوج کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اگر ہمارے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں، ہماری جو مسلح افواج ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ان کے نوجوان، ان کے آفیسرز قربانی نہ دیتے، وہ گولی اپنے سینے پر نہ کھاتے، آج وہ منو مٹی کے نیچے نہ چلے گئے ہوتے تو کیا زمین کے اوپر کھڑا آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوتا؟ جو آزادی مجھے آج حاصل ہے اس ملک میں، اس آزادی کا تحفظ کس نے کیا ہے؟ دہشت گرد میری اس آزادی کو چھیننا چاہتے تھے، اس آزادی کا تحفظ ہمارے مسلح افواج کے جوانوں نے کیا ہے۔
حکومت اور فوج میں خلش کی خبریں اور بعض وزراء کی طرف سے بظاہر فوج سے متعلق تنقیدی بیانات کے بعد آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا یہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ فوج ہر ادارے کا احترام کرتی ہے اور اپنے وقار کا بھی ہر صورت دفاع کرے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بدھ کے روز جنوبی وزیرستان میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 5 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد۔
قبائلی ذرائع کے مطابق شکتوئی کے علاقے میں یہ واقعہ بدھ کی صبح اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی کو سڑک میں نصب بم سے نشانہ بنایا گیا۔ بم دھماکے سے گاڑی تباہ اور اس پر سوار 5 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مقامی قبائلیوں کے مطابق مرنے والوں کا تعلق طالبان کے خان سید سجنا گروپ سے تھا اور ان میں ایک مقامی طالبان کمانڈر ابو حمزہ بھی شامل ہے۔ ہلاک ہونے والے دیگر افراد کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہے۔ قبائلی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ بھی طالبان کے خان سید سجنا اور شہریار محسود گروپوں کے درمیان چپ کلش کا شاخسانہ ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے گروپوں کے درمیان گزشتہ ماہ سے ہونے والے لڑائیوں میں اب تک درجنوں شدت پسند مارے جا چکے ہیں۔ طالبان کی طرف سے اپنی گروپوں کے درمیان صلح کی کوششیں کی گئی تھی اور ان دونوں گروپوں نے لڑائی ختم کرنے پر آمادگی بھی ظاہر کی تھی۔ مبصرین کے مطابق شدت پسند گروپوں میں یہ لڑائیاں تحریک طالبان کی امارت پر پیدا ہونے والے اختلافات کی وجہ سے ہے اور ان کا حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل پر بھی خاصا اثر پڑے گا۔ گزشتہ سال نومبر میں ایک ڈرون حملے میں حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد طالبان نے سوات سے تعلق رکھنے والے مولا فضل اللہ کو اپنا امیر منتخب کیا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کی سرحدی علاقوں میں روپوش ہے۔ جنوبی اور شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں گزشتہ اتوار کی شب ایک بم دھماکے میں پاکستانی فوج کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد اس علاقے میں شدت پسندوں کے مشتبہ ٹھکانوں کو گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے نشانہ بنایا گیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان اور افغانستان کے تاجروں اور عہدیداروں نے کہا ہے کہ ناقص ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ دو طرفہ تجارت کے فروغ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے اور اس میں فوری ترامیم ہونی چاہیے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے کامران حیدر نے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ 7 سالوں میں تجارت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس کا سالانہ حجم 2 ارب ڈالر سے زائد ہو گیا ہے۔ تاہم تاجروں، صنعتکاروں اور کاروباری شخصیات کا کہنا ہے کہ مختلف نوعیت کی مشکلات کی وجہ سے اسے آئندہ سال 5 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف پورا نہ ہو پائے گا۔ اسلام آباد میں پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ایک کانفرنس میں شرکا کا کہنا تھا کہ دونوں حکومتوں کو تجارت سے متعلق رکاوٹوں کو دور کرنے میں فوری اقدامات کرنا ہوں گے، جن میں ان کے بقول اسلام آباد اور کابل کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ بھی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس کے صدر زاہد شنواری کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کو جلد بازی میں تیار کیا گیا، اس لیے اس معاہدے میں فوری ترامیم ہونی چاہیے۔
ایران 500 ڈالر جو ہے وہ چارج کرتا ہے، ہم چارج نہیں کرتے۔ ایران کا جو راستہ ہے ٹرانزٹ کا، وہ ہم سے 900 کلومیٹر زیادہ ہے کراچی سے، لیکن اس کے باوجود 70% ریٹ وہاں پہ چلا گیا ٹرانزٹ ریٹ۔ تو اس کی میجر جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ پروسیسنگ میں ہم بڑا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اور جب ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کی امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ایپٹا کے اور یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی ایشوز کو سامنے لے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیوں نہیں کرتا جب ہمارا ٹریڈ سرپلس ہے؟ 2.3 بلین ڈالر میں صرف 300 ملین ڈالر کی امپورٹ ہے اور 2 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے۔
پاکستان کی وزارت تجارت کے ڈائریکٹر جنرل ٹرانزٹ ٹریڈ خالد فرید مانیکا کا کہنا تھا
افغانز ہمیں بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے، کہ اس وقت ہمارے پاس مور دین 30,000 انشورنس گارنٹی پڑی ہیں کہ وہ آ کے کلیکٹ نہیں کر رہے، ہمیں ملیں گے تو ہم ان کی انشورنس گارنٹیز ان کیش کریں یا واپس کریں۔ انہوں نے ابھی تک اپنے ایپٹا 2010 کے رولز ہی نہیں بنائے، تو وی ہیو پرابلمز ود دیم آلسو۔
وفاقی وزیر برائے صنعت عباس خان آفریدی کا معاہدوں اور فیصلوں پر عمل درآمد میں تاخیر پر کہنا تھا،
جب پالیسیاں بنتی ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ادھر ادھر، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام پچھلے 40 سال سے پاکستان اور افغانستان کی پستی آ رہی ہے۔ اگر ہم کہیں گے ابھی منٹس نوٹ ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اس پہ عمل کب ہوگا یہ اللہ ہی جانے۔
پاکستان میں افغان سفارتکار جانان موسیٰ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مضبوط اور گہرے تجارتی اور اقتصادی تعلقات استوار کرنا افغانستان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے، اور افغانستان کی نئی حکومت بھی اسی پالیسی پر کاربند رہے گی۔ تاہم سیکیورٹی سے متعلق دونوں ممالک کے بارے میں پائے جانے والے خدشات پر ان کا کہنا تھا،
پاکستان ان آور ویو از کمپلیٹلی سیف فار بزنس جسٹ ایز اٹ از سیف فار انٹرنیشنل کرکٹ، اٹس دی سیم سچویشن ان افغانستان۔
وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ پاکستان کاروبار کے لیے اتنا ہی محفوظ ہے جتنا کہ بین الاقوامی کرکٹ کے لیے، اور ایسی ہی صورتحال افغانستان کی ہے کہ میڈیا اس کی جو تصویر دکھاتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت ہو، مگر حقیقت کا حقیر سا حصہ ہے، افغانستان اس سے کئی درجے مختلف ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں تجارتی تعلقات میں فروغ نہ صرف دونوں ممالک بلکہ خطے میں امن و خوشحالی کا سبب بن سکتا ہے۔ پاکستانی عہدیدار اور تاجر افغانستان کے رستے وسطی ایشیا کی منڈیوں اور توانائی کے ذخائر تک رسائی کی خواہش کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سری نگر سے یوسف جمیل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام شورش زدہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں بھارت مخالف مظاہرے ہوئے ہیں۔
بدھ کو بھارت میں پارلیمان کے ایوان زرین لوک سبھا کے لیے انتخابات کے 7ویں مرحلے میں جن 105 حلقوں میں پولنگ کرائی گئی ان میں سری نگر بھی شامل ہے، لیکن جہاں بھارتی کشمیر کے 3 مرکزی اضلاع سری نگر، بڈگام اور گاندربل پر مشتمل حلقہ انتخاب سری نگر کے 12 لاکھ رائے دہندگان میں سے 70% سے زائد نے پولنگ کا بائیکاٹ کیا، وہیں کئی مقامات پر لوگوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے جن کے دوران بھارت مخالف اور آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ چند ایک مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ سری نگر کے پرانے شہر میں پولنگ کے اختتام پر جب عملہ ووٹنگ مشینیں اور دوسرا سامان لے کر پولنگ اسٹیشن سے روانہ ہونے لگا تو عہدیداروں کے مطابق نوجوانوں کی ایک ٹولی نے اس پر پتھراؤ کیا۔ پولنگ عملے کی حفاظت پر مامور نیم فوجی دستے نے گولی چلائی جس سے ایک نوجوان ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا۔ تاہم عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ نیم فوجی دستے کی ایک گاڑی پر معمولی پتھراؤ کے ایک واقعے کے بعد اس نے گولی چلائی جس سے ایک شخص ہلاک اور چار زخمی ہوئے جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے. جہاں سری نگر حلقے کے کئی علاقوں میں پولنگ بھارت مخالف مظاہروں، پرتشدد واقعات اور ووٹروں کی کثیر تعداد کی طرف سے بائیکاٹ کی نظر ہو گئی. وہیں بڈگام، گاندربل خود سری نگر کے مضافات میں واقع بعض علاقوں میں پولنگ اسٹیشنوں کے باہر رائے دہندگان کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئیں. عہدیداروں کے مطابق مجموعی طور پر 26.8% ووٹ ڈالے گئے. سب سے کم تعداد میں یعنی 11.26% ووٹ ضلع سری نگر میں پڑے. انتخابات کے لیے نہ صرف حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے بلکہ پولنگ سے کئی روز پہلے پولیس نے تقریباً 1300 افراد کو، جن میں اکثریت مختلف آزادی پسند جماعتوں کے کارکنوں اور حامیوں کی ہے، حراست میں لیا، جبکہ ان جماعتوں کے چوٹی کے لیڈروں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا. اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے جماعتوں نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ انتخابی عمل کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ ان کے بقول آئین ہند کے تحت ہونے والے انتخابات اس رائے شماری کا نیام البدل نہیں ہو سکتے جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں میں کیا گیا ہے. دریا اثنا پولیس نے سماجی ویب سائٹس بالخصوص فیس بک پر 13 ایسی سائٹ کو چلانے والوں کے خلاف کیس رجسٹر کر کے ان کی تلاش شروع کر دی ہے، جن پر اس کے بقول الیکشن بائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے. انتخابات کے آخری مرحلے میں 7 مئی کو حلقے انتخاب بارہمولہ اور لداخ میں ووٹ ڈالے جائیں گے. یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر.
عراقیوں نے تشدد کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بدھ کے روز ملکی انتخابات میں حصہ لیا، جو امریکی فوجوں کے سن 2011 میں انخلا کے بعد ملک میں پہلے عام انتخابات ہیں. سخت ترین سیکورٹی میں ووٹرز 9000 امیدواروں میں سے پارلیمنٹ کی 328 نشستوں کے لیے چناؤ کریں گے. پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی کے باوجود ملک بھر میں ہنگاموں میں 12 افراد ہلاک ہوئے. وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
عراق بھر میں آج عوام وزیراعظم کے انتخاب کے لیے اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ ملک میں 2010 کے بعد پہلے پارلیمانی اور 2011 میں امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد سے پہلے قومی انتخابات ہیں. بغداد سیکیورٹی چیف سادمان کہتے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں جوش و خروش اور حب الوطنی کے ماحول میں ووٹنگ جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ دارالحکومت بغداد میں خوشی اور حب الوطنی کی فضا میں بھاری تعداد میں ووٹ ڈالے گئے. انہوں نے بتایا کہ بہتر سیکیورٹی منصوبے کے پیش نظر ملک بھر میں بہت سے مقامات سے کرفیو ہٹا دیا گیا تھا. موصل میں تاہم سیکیورٹی فورسز نے ایک خود کش حملہ آور کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ دھماکہ کرنے ہی والا تھا. وزیر اعظم نوری المالکی نے دارالحکومت کے مضبوط گرین زون کے باہر ایک ہوٹل میں ووٹ ڈالا. انہوں نے عراقیوں پر زور دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹنگ میں حصہ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عراقی لوگ پولنگ اسٹیشنوں میں آئیں اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں، کیونکہ ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے انتخاب کا حق استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ووٹ ڈالنے سے عراقی عوام دہشت گردی کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی شکست دے سکتے ہیں جو ان انتخابات کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. عراقی سابق قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موافق الربائی، جو خود بھی وزیراعظم مالکی کی سٹیٹ آف دی لا اتحاد کے لیے امیدوار ہیں، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خیال میں بھاری تعداد میں ٹرن آؤٹ ہوگا. میں نے پہلے ہی وزیراعظم مالکی کے ساتھ ووٹ ڈال دیا ہے اور ہم مطمئن ہیں. میرے خیال میں ہم اس مرتبہ ریکارڈ توڑ دیں گے. 2 دن قبل ہم نے 91% ٹرن آؤٹ کے ساتھ ریکارڈ قائم کیا، اور شہریوں کی پولنگ اسٹیشن جانے کی بے مثال 96% کا ریکارڈ بھی آج ہم توڑ دیں گے. ڈاکٹر ربائی نے دارالحکومت میں انتخابی صورتحال کو جشن کا سماں قرار دیا. وزیر اعظم نوری المالکی نے 2010 کے انتخابات میں 338 رکنی پارلیمنٹ میں 89 نشستیں جیتی، جبکہ ان کے بڑے حریف ایاد علاوی نے 51 نشستیں جیتی. مسٹر مالکی نے تاہم بعد میں اپنے انتخابی حامیوں کے ساتھ مل کر ایک حکومت تشکیل دی. توقع کی جا رہی ہے کہ وزیراعظم مالکی اس سال ہونے والے انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کر سکیں گے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عراق کے انتخابات کے بارے میں ماہرین عارف انصار اور ابوبکر صدیقی سے قمر عباس جعفری کی گفتگو.
یہ تجربہ ابھی چل رہا ہے، ٹرانزیشن ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایکسٹریمزم بھی چل رہی ہے. ہزاروں کے حساب سے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، اور جو کنسرن ہے کہ کیا ڈیموکریسی جو ہے ایسی صورتحال میں پرفارم کر سکتی ہے کہ جب اتنی لالیسنس ہو, اتنی پولرائزیشن ہو, اتنی ایتھنک ڈویژنز ہوں جس طرح کی ہم عراق میں دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ کوئی بھی جو حکومت ہے ایک دیر پا پالیسی بنانے اور اس پہ عمل کرنے میں میرا خیال ہے قاصر ہے, کیونکہ وہ اتنی ڈسٹریکٹڈ ہے جو روزمرہ کی تقریب کار کی اس کے خلاف جنگ ہے اس کی طرف اس کی توجہ لگی ہوئی ہے. عراق میں ایک اور بھی جو وجہ ہے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ باہر کی قوتوں کے انفلوئنس جس میں شیعہ سنی بیلنس جو خراب ہوا ہے مشرق وسطی کا وہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے, اور اس میں بھی ایران پہ بھی کچھ آ رہے ہیں سپورٹ کے الزامات یا کنسرنز, اور دوسری طرف سعودی عرب پہ بھی بلیم آ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ قوتوں کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ڈیموکریسی فنکشن بیسٹ تب کرتی ہے کہ جو امن و امان ہو.
ابوبکر صدیقی صاحب, یہ بتائیے کہ کیا جو القاعدہ یا دوسرے ٹیررسٹ گروپ اس وقت عراق میں یا سیریا میں ایکٹیو ہیں, ان کا مقصد گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے یا یہ کہ وہ اپنی حکومت بنا کر وہاں پر کوئی اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر؟
میرا خیال ہے دونوں مقاصد ان کے سامنے ہیں, اور جس طرح کی صورتحال ہم عراق میں دیکھ رہے ہیں یا سیریا میں دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ واضح طور پہ یہ تو نظر آتا ہے کہ ان کا ایک ہدف یہ موجود ہے کہ وہ کسی طرح جو شیعہ پاورز ہیں ان کے ساتھ لڑیں, ان کو کمزور کریں, لیکن الٹیمیٹ ان کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ وہ کسی طرح خود اقتدار میں آئیں, اور اقتدار میں آ کے وہ اپنا ایجنڈا وہاں پہ نافذ کر کے ان ملکوں پر اپنا قبضہ اور تسلط جما سکیں. لیکن جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی پوزیشن میں اگر اس کو مذہبی رنگ دیتے ہی رہیں گے یہ لوگ, تو اس کے نتیجے میں وہاں امن و امان کسی بھی صورت میں قائم نہیں ہو سکتا. امن و امان وہاں پہ اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پہ ایک پولیٹیکل جو ایک دور ہے وہ جاری ہو, ایک دوسرے کا مقابلہ وہ سیاسی طور پہ میدان میں آ کے کریں اور وہ ووٹ کے ذریعے یا بیلٹ کے ذریعے وہاں چینج لانے کی کوشش کریں, لیکن اس کے لیے وہ ماحول سازگار ہو نہیں رہا. عراق میں بھی اگرچہ یہ جو الیکشنز ہیں ایک حد تک میں سمجھتا ہوں اچھا آغاز ہے, اس کے نتیجے میں وہاں پہ کم از کم جمہوریت کی کچھ بنیادیں ضرور پڑ سکتی ہیں. اگرچہ واضح ہے اس الیکشن میں کس نوعیت کے نتائج جو نکلنے ہیں وہ دنیا کو پہلے سے اندازہ ہے. صورتحال چونکہ یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ ابھی مجھ سے پہلے بات کرنے والے دوست بھی کر رہے تھے کہ وہاں دوسرے ملکوں کا جو انٹرفیئرنس ہے, دوسرے ملکوں کا کی جو دخل اندازی ہے وہ مسائل کو زیادہ بگاڑ دیتی ہے, اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب کو بھی اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. جبکہ وہاں شیعہ سنی اکٹھے رہ رہے تھے, باقی دنیا میں بھی دیکھا جائے تو شیعہ سنی ہمیشہ اکٹھے رہ رہے تھے, تو ان کو آپس میں لڑا کے کچھ قوتیں فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں. اگرچہ وہ فوائد اس طرح تو حاصل نہیں کر پاتی, لیکن اس کے نقصانات جو ہیں اس ان علاقوں میں وہ کہیں زیادہ ہیں ان چیزوں سے جن کی طرف وہ لوگ توجہ دینا چاہیے اس کی طرف وہ توجہ نہیں دے پا رہے.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اپنی پہلی مدت صدارت کے شروع میں صدر براک اوباما نے واضح کیا تھا کہ عالمی سطح پر خوراک کی کمی اور عدم تحفظ کی صورتحال بہتر کرنا ان کی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہوگی. امریکہ کی ترقیاتی امداد کی کارکردگی کو زیادہ مؤثر اور بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ترقی کا ایک نیا ماڈل متعارف کروایا تھا. امریکہ نئے منصوبوں کی تیاری کے لیے دوسرے ملکوں, نجی اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے, لیکن کسی آزاد منصوبے کو چلانے یا خوراک کسی کے حوالے کرنے کے بجائے وہ چھوٹے کسانوں اور ان کی حکومتوں کو ہدف بنائیں گے تاکہ زرعی پیداوار کا عمل بیجوں سے منڈی اور پھر دسترخوان تک کا سفر کر سکے. صدر اوباما کی رہنمائی میں 2009 کی G8 کانفرنس سے خوراک کا عالمی عدم تحفظ دور کرنے کے لیے 22 ارب ڈالر کی امدادی رقم کی فراہمی کے وعدے سامنے آئے تھے. اس میں امریکہ کی طرف سے 3 سالوں میں 3.5 ارب ڈالرز کی اعلان کردہ امدادی رقم بھی شامل تھی, جو کسی ایک ملک کی طرف سے فراہم کردہ سب سے بڑی رقم کا وعدہ تھا. اس وعدے نے امریکی حکومت کی جانب سے بھوک کے خاتمے اور خوراک کے تحفظ کے عالمی منصوبے فیڈ دی فیوچر کی بنیاد رکھی تھی. 5 ماہ بعد G20 تنظیم کے رکن ملکوں نے ان وعدوں پر عمل درآمد میں مدد کے لیے گلوبل ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکورٹی پروگرام شروع کرنے میں مدد فراہم کی تھی. گلوبل ایگریکلچرل اینڈ فوڈ سیکورٹی پروگرام کے لیے امریکی عطیات فیڈ دی فیوچر پروگرام کے تحت عالمی غذائی تحفظ کے لیے 3.5 ارب ڈالر کی رقم جمع کرنے کی کوششوں کا اہم حصہ ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور وزیر خزانہ جیک لیو نے عطیہ دہندہ ملکوں کو ایک حالیہ کھلے خط میں گلوبل ایگریکلچرل اینڈ فوڈ سیکورٹی پروگرام یا جی اے ایف ایس پی کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ اس خط میں لکھا ہے کہ جی اے ایف ایس پی مسلسل مؤثر اور پائیدار نتائج دکھا رہا ہے اور یہ پروگرام متوقع طور پر افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کے 25 ملکوں میں کم از کم 13 ملین کسانوں کی زندگیاں بہتر بنائے گا، جبکہ پہلے ہی کچھ ملکوں میں دیہی آمدنی میں 200% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن جی اے ایف ایس پی کا مالیاتی مستقبل غیر یقینی ہے، کیونکہ ترقی پذیر ملکوں کی طلب جی اے ایف ایس پی کے دستیاب وسائل سے زیادہ ہے۔ ترقی پذیر ملکوں کو خوراک کے تحفظ کے اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد دینے کے لیے جی اے ایف ایس پی کو اضافی رقوم کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے 2 سال پہلے امریکہ نے عطیہ دہندہ ملکوں کو چیلنج کیا تھا کہ دیگر عطیہ دہندگان کے ہر $2 کے بدلے امریکہ جی اے ایف ایس پی کو $1 عطیہ کرے گا، یعنی امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ رقم $475 ملین ہو جائے گی۔ ابھی تک دیگر عطیہ دہندگان نے $230 ملین کی رقم کی فراہمی کے وعدے کیے ہیں، لیکن عطیہ دہندہ ملکوں کو امریکہ کے فنڈنگ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے 720 ملین کی رقم مزید مہیا کرنا ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور وزیر خزانہ جیک لیو نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ امریکہ کو اس جدت آمیز منصوبے کا حصہ بننے پر فخر ہے، لیکن یہ کام ہم تنہا نہیں کر سکتے۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جی اے ایف ایس پی کے کام میں مدد کی کوششوں میں شامل ہوں، مل جل کر ہی ہم عالمی سطح پر بھوک اور غربت کے خاتمے کی کوششوں میں پیش رفت کر سکتے ہیں۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سائنسدان مغربی امریکہ کی برف سے ڈھکی پہاڑیوں کا معائنہ اب آسمانوں سے کریں گے تاکہ ان کے بارے میں زیادہ درست معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ برف سے ڈھکی یہ پہاڑیاں پانی کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ موسم بہار میں برف پگھلنے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے سنو آبزرویٹری نامی ہوائی جہاز نے اپنی پہلی پرواز بھری ہے۔ یہ آبزرویٹری اہم معلومات جمع کر کے مغرب میں جاری خشک سالی کے لیے پانی کی تقسیم کا تعین کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر جمی برف کتنی پگھلے گی اور اس سے کتنا پانی فراہم ہوگا، اس سے متعلق معلومات میں گویا انقلاب برپا کرے گی۔ ناسا کے سائنسدان تھامس پینٹر کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق جمی ہوئی برف کے بارے میں بنیادی مگر اہم معلومات فراہم کرے گی۔ تھامس پینٹر کا کہنا ہے،
How fast does it melt? Where does it melt? How is it accumulated? And until this project, we really
یہ کتنی جلدی پگھلتی ہے، یہ کہاں پگھلتی ہے، یہ جمع کیسے ہوتی ہے، اس پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے ہمیں اس کے حجم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں تھیں، ہمارے پاس چیدہ چیدہ معلومات تھیں۔ کیلیفورنیا اور کولوراڈو میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جمی برف کو ماپنے کے لیے ناسا ہوا میں پرواز کرتی سنو آبزرویٹری سے مدد لے رہا ہے تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کہ ہر موسم سرما میں کتنی مقدار میں پانی دریاؤں اور ندیوں میں بہے گا۔ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جمی برف کے بارے میں لگائے گئے پہلے اندازے غلطیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ اندازے ان سرویئرز نے کیے تھے جو پیدل چل کر ان چوٹیوں کے قریب پہنچے تھے۔ زیادہ برفانی چوٹیاں بلند اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں پائی جاتی ہیں جو سروے کرنے والوں کی پہنچ سے دور تھیں۔ تھامس پینٹر کا کہنا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی برف کو ماپنا بہت اہم ہے، کیونکہ مغربی امریکہ میں استعمال ہونے والا 75% سے 80% پانی انہی چوٹیوں پر جمی برف کے پگھلنے سے فراہم ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز 6,000 میٹر کی بلندی سے لیزر کی مدد سے چوٹیوں پر جمی برف کی گہرائی کو ماپے گا اور ان میں پانی کی مقدار کا اندازہ لگائے گا۔ ایک گرافک تصویر بھی بنائی جائے گی جو برف سے منعکس ہونے اور اسے جذب کرنے والی دھوپ کو ماپے گی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ کتنی جلدی پگھلے گی۔ سائنسدان ان دونوں معلومات کو اکٹھا کر کے وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھیں گے تاکہ پانی کے بہاؤ کا صحیح تعین کر سکیں۔ ریاستی عہدیدار ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کی نگرانی کریں گے کہ سیلاب کب آ سکتے ہیں، جبکہ کسان ان معلومات کو اپنی فصلوں کے لیے استعمال کریں گے اور ان کا بر وقت انتظام بھی کر سکیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ جنوبی بھارت کی مسالہ فلمیں کامیابی کا نسخہ نہیں، تفصیلات فکر و فن میں۔
یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا، اب تو سارے جہاں میں ہوگا، کیا میرا ہی جلوہ، میرا ہی جلوہ۔
بالی ووڈ میں ہٹ فلموں کا ایک بڑا ذریعہ ساؤتھ کی مسالہ فلموں کا ریمیک بھی رہا ہے۔ ایکشن، رومانس، کامیڈی، گیتوں اور ڈانس سے پر ساؤتھ انڈین فلموں کے اکثر بالی ووڈ ریمیک باکس آفس پر کامیاب رہے ہیں، لیکن پچھلے 6 مہینوں کے دوران اس ٹرینڈ میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہوئے ہیں۔ گزشتہ 6 مہینوں میں ساؤتھ کی فلموں کے ریمیک باکس آفس سے وابستہ توقعات پوری کرنے میں ناکام رہے، اور اس میں میگا سٹار سلمان خان کی فلم جے ہو بھی شامل ہے۔ ساؤتھ کی فلموں کے ریمیک بنانے کا رجحان 90 کے اشرے میں ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ سلمان خان ہی تھے جو سن 2009 میں بننے والی وانٹیڈ کی کامیابی کے ساتھ ریمیک کا فیشن دوبارہ بالی ووڈ میں لائے۔ اسی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے اگلے سال ایک اور ہٹ فلم دبنگ بالی ووڈ کے حصے میں آئی، یہ بھی ریمیک تھی۔ اس کے بعد باڈی گارڈ اور ایک تھا ٹائیگر نے بھی باکس آفس پر کامیابی کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ لیکن اب ہوا کا رخ بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ تیلگو فلم کا ریمیک جے ہو ناکام ثابت ہوئی ہے۔ قاتلانا قاتلانا ادا سے ایک دن اس دل کو ہنسائیں گے، رلائیں گے، مار ہی ڈالیں گے، تیرے نینا بڑے۔ دوسرے ریمیکس کی بات کریں تو اکشے کمار کی باس اور شاہد کپور کی آر راج کمار کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آر راج کمار تامل ایکٹر، ڈائریکٹر اور کوریوگرافر پربھو دیوا کی فلم تھی۔
تیری آنکھوں کے پیچھے پیچھے ہم پگلے سے چل پڑے، میری آنکھیں اب دل کے چکر میں کچھ بھی نہ سنتی ہے، دل یہ دھوکہ دھڑی کر دے گا، سوچا نہ تھا اتنی یہ گڑبڑی کر دے گا، سوچا نہ تھا ایسی مشکل کھڑی کر دے گا، سوچا نہ تھا۔
باس چھٹیوں کے سیزن میں ریلیز ہوئی، لیکن باکس آفس اس کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا اور فلم بری طرح پٹ گئی۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں سترات کے بارہ، بھارت میں 12:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر ویٹو میئر، اور انجینئر تھیں ناشوان کالی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔